أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا مشہور یہ قول ہے جس قول کی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں لیس احد الا وقد خفی علیہ بعض ما قضى الله ورسوله به. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس سے دین کا کوئی نہ کوئی مسئلہ مخفی نہ رہا ہو. آپ کی پوری امت میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے بارے یہ کہا جا سکے کہ یہ وہ امتی ہے، یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ تابعی ہے، یہ وہ امام ہے، یہ وہ محدث اور فقیہ ہے کہ جس سے دین اسلام کا کوئی نقطہ مخفی نہیں، شریعت کا کوئی مسئلہ بھی جس سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے. فرمایا کوئی ایسا نہیں. آگے فرماتے ہیں پھر کیا بنے گا ان لوگوں کا جو اس عقیدے کے تحت کسی ایک امتی کا دامن پکڑ لے کہ بس میری نجات کے لیے، میری کامیابی کے لیے، میری سرخروئی کے لیے میرا یہ بزرگ کافی ہے، اس کا عمل، اس کا عقیدہ، اس کا کردار، اس کی خوشی، اس کی غمی، شریعت کا جو حصہ یہ جانتا ہے بس میرے لیے وہی کافی. میں جو کچھ اس بزرگ کو کرتے ہوئے دیکھوں گا، کروں گا، جو کچھ کہتے ہوئے سنوں گا اس پر عمل کروں گا. اس بزرگ کے قول اور فعل کو دیکھنے اور سننے کے بعد میں ذرے کے برابر بھی دائیں اور بائیں جھانکوں گا نہیں، کون کیا کہتا ہے، کیا نہیں کہتا. فرماتے ہیں ان کا کیا بنے گا ان مسائل میں جو مسائل اس بزرگ سے پوشیدہ ہیں. یا تو پہلے وہ یہ دعویٰ کرے کہ عقیدے میں، عمل میں، معاملات میں، پوری شریعت میں میں نے جس امتی کا دامن پکڑا ہوا ہے اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ مخفی نہیں، یا تو یہ دعویٰ کرے، کوئی ہے ایسا دعویٰ کرے، کوئی ایسی ہستی ہے جس کے بارے دعویٰ کیا جا سکے؟ اگر نہیں تو پھر اس بد نصیب کا کیا بنے گا؟ ان مسائل میں جو مسائل اس بزرگ سے مخفی اور پوشیدہ ہیں، اور اس نے عقیدہ بنا لیا ہے کہ میں نے دائیں اور بائیں نہیں دیکھنا، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی نجات کیسے ہوگی؟ پھر امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے خالص قول پر اکتفا نہیں کیا، دلائل دیے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اعلم الامہ کہتے ہیں، اعلم الامہ، تمام صحابہ میں یہ لقب صرف سیدنا ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلم الامہ. کیا معنی عالم الامہ کا؟ کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے زیادہ امت میں نبوت کے علم کو جانتا ہے، نبوت کا علم سب سے زیادہ جاننے والا امت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کتنے مسائل ایسے ہیں جو ان سے بھی مخفی رہے. آپ نے دیکھا دادی کی وراثت کا مسئلہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دادی کو جداد میں سے کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق، مجھے میرے علم کے مطابق دادی کا حصہ نہیں ملا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. لوگوں سے پوچھوں گا. لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر بتایا کہ جی ہاں، ایک مجلس میں ایک عورت نے آ کر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا. میں نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دادی کو چھٹا حصہ ملے گا. مغیرہ بن شعبہ، مسئلہ معلوم ہے، سیدنا ابوبکر صدیق سے یہ مسئلہ مخفی تھا. شہید کی دیت لی جاتی ہے کہ نہیں لی جاتی؟ آپ جانتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنو اسد اور غطفان قبیلہ جب اپنا قافلہ بھیجتا ہے صلح کے لیے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی شرط لگائی تھی کہ ٹھیک ہے صلح کے لیے تیار ہے، لیکن تمہارے جتنے بندے ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے وہ جہنم میں، لیکن ہمارے جتنے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، ایک ایک شہید کی دیت تمہیں دینی پڑے گی، ایک ایک شہید کی دیت دینی پڑے گی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اے ابوبکر، اللہ کے پیغمبر نے کسی کافر سے شہید کی دیت نہیں لی. کہاں ہے دیت؟ مقتول کی دیت لی جاتی ہے، شہید کی نہیں لی جاتی. یہی جنت میں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہید کی دیت نہ لی ہے نہ لینے کا حکم دیا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ ابوبکر صدیق نے سن کر رجوع کر لی. یہ مسائل مخفی رہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام شافعی رحمہ اللہ کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملا، یہ وہ فرمایا کرتے تھے لو ان علم عمر وضع فی کفۃ ووضع علم اہل الارض فی کفۃ لرجح علم عمر، کہ اگر پوری پوری امت مسلمہ کے علماء کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھ دیا جائے، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں عمر بن خطاب کے علم کو رکھا گیا ہے. یہ قول سن کر امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ عمر بن خطاب جب گئے تو شریعت کا جو علم تھا اس کے 9 حصے اپنے پیٹ میں لے کے چلے گئے، ایک حصہ لوگ میں پاس باقی. اب وہ پیٹ والا علم کن کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے جو شاگرد ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علم تو رہنا ہے، قیامت تک رہنا ہے، لیکن کتنے مسائل ہیں، کتنے مسائل ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخفی تھے. ایک عام سا مسئلہ تیمم کا ہے. مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جنبی ہو گیا ہے، غسل فرض ہو گیا ہے، پانی اسے نہیں ملا، آیا تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو بقی شہرا لم یصلی حتی یغتسل. جنبی آدمی کو اگر ایک مہینہ بھی گزر جائے جب تک غسل نہ کرے اس وقت تک ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، اسے غسل کرنا ہوگا. یہ وضو کے کیا مقام ہے؟ وضو کرنا ہے تو وضو کی جگہ پر وہ تیمم کرتا ہے، یا غسل فرض ہے، پانی ملے گا اس کے بعد یہ ایک مہینے کی نمازیں پڑھے گا، ایک نماز بھی بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتا. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر اللہ کے بندے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ مجھے تو آپ سے حیرت ہو رہی. حیرت اس لیے ہو رہی ہے جس دن جنبی کا مسئلہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا تھا آپ اللہ کے پیغمبر کے آگے بیٹھے تھے، میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا. آپ کو یاد نہیں؟ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آدمی جنبی ہو جائے، پانی نہ ملے، تیمم کر کے وہ نماز پڑھے گا، نماز کو لیٹ نہیں کر سکتا. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ تھے اور آپ کو یاد نہیں. فرماتے عمار میں تھا، فرمایا جی ہاں اللہ کی قسم تم بھی مجلس میں تھے. فرمایا عمار اللہ کی قسم مجھے یاد نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے؟ مجوسیوں کا مسئلہ آیا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر گورنر کو ایک خط لکھا کہ تمہارے علاقے میں، تمہاری ریاست میں جتنے یہودی رہتے ہیں، جتنے عیسائی رہتے ہیں، اہل کتاب میں سے ہر شخص جو بلوغت کو پہنچ چکا ہے اس کی طرف سے ایک دینار سالانہ جزیہ ٹیکس لینا ہے. مسلمانوں سے زکات لینی ہے. جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سے سالانہ زکات نہیں ہے، جزیہ لینا ہے، ٹیکس لینا ہے. ہر بالغ فرد کی طرف سے ایک دینار لینا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا جو مجوسی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، آگ کے پجاری ہیں، یہ سارے مجوسی ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا کہ اس کے بارے مجھے کوئی شریعت کا علم نہیں ہے، میں خاموش ہوں. مجوسیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، یہودیوں سے ٹیکس لینا ہے، عیسائیوں سے لینا ہے، مسلمانوں سے زکات لینی. ایک علاقے میں تجارت کی غرض سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے. وہاں گورنر کو جب یہ خط ملا انہوں نے پڑھ کے سنا دیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط اس گورنر سے لے لیا. فرمایا کہ اس خط میں مجوسیوں پر خاموشی ہے، جبکہ میں نے خود سنا تھا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا جو سلوک یہود و نصارہ کے ساتھ کرنا ہے جزیہ کے معاملے میں، وہی معاملہ مجوس کے ساتھ ہوگا. عمر بن خطاب نے کیسے خاموشی اختیار کی؟ آئے مدینہ میں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجوسیوں کے بارے آپ نے خاموشی اختیار کی ہے جبکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. فرمایا عبد الرحمن یہ مسئلہ تم جانتے ہو، میں نہیں جانتا. اسی وقت نیا آرڈیننس نکال دی، مسئلہ مخفی تھا. جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ، خطبے کے اندر فرماتے لوگوں کوئی شخص تم میں سے انبیاء کے نام پر اپنی یا اپنی اولاد کی کنیت نہ رکھے. یعنی تمہاری کنیت ابو محمد نہیں ہونی چاہیے، تم اپنی اولاد کی کنیت ابو محمد نہ رکھو، ابو احمد نہ رکھو، انبیاء کے نام پر کنیت نہ رکھو. کیونکہ کنیت کا معنی یہی ہے، آپ نے کہا ابو محمد، یعنی محمد کا باپ. باپ کچھ بھی ہو اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اولاد چاہے عالم بن جائے محدث بن جائے, اولاد اولاد ہے, باپ باپ ہے, باپ کی عزت کچھ اور ہے. کوئی شخص تم میں سے انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کی کنیت نہ رکھے. جمعہ کا خطبہ ہے, مسئلہ بیان کیا, ایک صحابی کھڑے ہو گئے, سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن بلایا تھا, فرمایا طلحہ آؤ, پھر کہا کہ نہیں زبیر کو بھی ساتھ لے کر آؤ. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر کو ساتھ لے کر آئے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے جنت کی سیر کی ہے, میں نے اپنا گھر دیکھا ہے جو اللہ نے مجھے گھر دیا ہے, میرے گھر کے سامنے دو گھر بنے ہوئے تھے, میں نے پوچھا یہ کس کے ہیں, جبریل امین نے بتایا ایک طلحہ کا گھر ہے ایک زبیر کا گھر ہے. طلحہ تو بس زبیر ہو جا رہا یا فی الجنہ, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں طلحہ تم بھی اور زبیر بھی تم جنت میں میرے قریب ترین ہمسائے ہو. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے, فرماتے ہیں امیر المومنین آج تو معلوم ہے کہ میری کنیت کیا ہے, میری کنیت آپ جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں میں نہیں جانتا. فرمایا میری کنیت ابو محمد ہے. آگے فرماتے ہیں امیر المومنین میری یہ کنیت میرے باپ دادا نے نہیں رکھی تھی, یہ میری کنیت محمد اور رسول اللہ نے رکھی تھی. آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کے نام پر کنیت نہ رکھیں, خود اللہ کے پیغمبر نے میری کنیت ابو محمد رکھی. سید عمر بن خطاب نے رجوع کر لیا, فرمایا طلحہ مجھے اس مسئلے کا علم نہیں تھا, میرے اندر تو ایک انبیاء کی محبت, اس محبت کو سامنے رکھ کر میں نے کہا ابو ابراہیم, ابو اسماعیل, ابو محمد, ابو عیسیٰ, ابو موسیٰ. کنیت کے اندر درجہ بڑھ جاتا ہے, تو اس لیے میں نے منع کیا تھا. اگر تمہاری یہ کنیت محمد مصطفیٰ نے رکھی تھی میں اپنے مسئلے سے رجوع کرتا ہوں. ایک جمعہ گزرا, اتفاق دیکھی, ایک جمعہ گزرا, دوسرا جمعہ آیا, عورتوں کے مسائل شروع کر دیے. تو پھر آپ نے دیکھا جب فرمایا یا یوحنا لا تغالوا فی مہور النساء, او لوگو عورتوں کی حق مہر زیادہ نہ مقرر کیا کرو, کم سے کم ہونی چاہیے. پھر عورت کھڑی ہو گئی, محلن یا عمر, اے عمر رک جائیے, میرے سوال کا جواب دیجیے. یعطین اللہ وتحرمنا انت, اللہ تعالی ہمیں حق دے رہا ہے آپ منع کر رہے. قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنا دی, وآتیتم احداہن قنطارا, اللہ نے کہا سونے کا ڈھیر بھی تم حق مہر میں دے سکتے ہو اور تم منع کرتے ہو, تمہاری مانو یا رب کی مانو. امیر عمر فرماتے ہیں لیس احد کل احد افقہ من عمر حتی النساء, او لوگو ان دو جموں سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص مجھ سے زیادہ ذہین ہے, حتیٰ کہ مسلمانوں کی عورتیں بھی عمر سے زیادہ ذہین ہیں. امراۃن اصابت ورجل اخطا, او لوگو یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے, امراۃن اصابت یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے, ورجل اخطا مجھے غلطی لگی. آپ کیا کہیں گے, کتنے مسائل ہیں جو ان سے مخفی رہے, پھر آپ کیا کہیں گے. جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا, امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی تھی نا, جو شخص کہے گا کہ میرے محمد مصطفیٰ فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گردن اڑا دوں گا. سناٹا ہے, لوگ رو رہے ہیں لیکن ہمت نہیں کر پاتے, جرت نہیں ہوتی. عمر بن خطاب کے آگے کون آئے, ان کی تلوار کا سامنا کون کرے, سر جھکائے صحابہ رو رہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کھیت میں گئے ہوئے تھے, جنہیں کوئی معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے, اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے میں داخل ہوتے, فرماتے کہ مدینے کی ایک گلی میں ایک معصوم بچے کو میں نے روتا ہوا دیکھا, میں نے گھوڑے کی لگام روکی, گھوڑے سے اترا, میں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا, اس نے کہا ابوبکر آپ کو معلوم نہیں اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آئے, سواری سے اترتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر چادر ہے, چادر ہٹاتے ہیں, وقبل بین عینیہ, آپ کے ماتھے پر, آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے پیغمبر اللہ نے جو آپ کے لیے موت لکھی تھی وہ آ گئی, اللہ دوبارہ آپ کو موت نہیں دے گا. مسجد میں آتے ہیں, لوگ رو رہے ہیں, عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تلوار ہے, کہہ رہے ہیں جو کہے گا میرے محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تلوار سے گردن اڑا دوں گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ آتے، آ کر منبر پہ بیٹھ جاتے، خطبہ دیتے، خطبہ دیتے، من کان منکم یعبد محمد محمد فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. او لوگو، اگر تم میں سے کوئی شخص میرے محمد مصطفیٰ کا پجاری تھا، اسے پتا ہونا چاہیے کہ کائنات کے امام آج فوت ہو گئے. اور اگر کوئی شخص عبادت کرتا تھا ایک اللہ کی، فإن اللہ حی لا یموت. اس کے بعد قرآن کریم کی آیات پڑی، اللہ پاک فرماتے انک میت وانہم میتون، 23واں پارہ ہے، انک میت وانہم میتون. عمر بن خطاب کہتے ہیں جب ابوبکر صدیق نے خطبہ دینا شروع کر دیا، میں نے تلوار کو صف کے اوپر رکھ دی، میرے اندر یہ ہمت نہ ہو سکی کہ میری تلوار کو ابوبکر صدیق دیکھیں. ان کی جرأت، ان کا روب اتنا تھا، میں خاموشی سے خطبہ سن رہا، قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنا دی، انک میت وانہم میتون. اے میرے پیغمبر، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور یہ لوگ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے. ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم پڑھ کے سنا دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے انبیاء آئے اور چلے گئے. افإن مات، اگر میرے پیغمبر بھی فوت ہو جائیں، او قتل یا قتل ہو جائیں اللہ کے راستے میں، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ یہ آیات سنی، سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو جاتے، تلوار نیچے پڑی ہوئی ہے، جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. فرماتے ابوبکر، واللہ کانی ما سمیتھا قط من وقت ھذا، اللہ کی قسم یہ جو آیتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، ایسا لگتا ہے آج سے پہلے میں نے کبھی آیتیں سنی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آج پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. قرآن کریم کی آیات ہیں، عمر بن خطاب قرآن کریم کی حافظ بھی ہے، لیکن اس وقت ذہن میں آیات نہیں، تو میں کر رہا تھا، یہ مسائل مخفی تھے، انہیں بتایا کیا، رجوع کر لیا. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم، کتنے بڑے فقیہ ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا جو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت دی، مقام دی، اس عزت اور مقام میں وہ صحابہ کے اندر منفرد حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ کہاں کے ہیں، یمن کے ہیں، یمن کے آنے والے. اللہ نے علم ایسا دیا، حادثہ ایسا دیا، ایک مرتبہ گفتگو کو سنتے تھے، دوبارہ اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ دماغ اور دل میں بیٹھ جاتے تھے، حادثہ اتنا دے، شریعت کا اتنا علم کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، او لوگو، جب میں مدینہ میں نہ ہوں، میری غیر موجودگی میں شریعت کا فتویٰ دے گا تو میرا ابو موسیٰ الاشعری دے گا. اتنا علم، اتنا بڑا احساس اس شخص کو ملا. لیکن ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا، کوئی اگر فوت ہو جائے، اس کی بیٹی بھی ہو اور پوتی بھی ہو، تو کیا بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی کو بھی جداد ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بیٹی بھی ہے اور پوتی بھی ہے، بیٹی کے ہوتے ہوئے جداد کو پوتی کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قیاس کرتے ہیں، کس سے؟ ایک دوسری حدیث سے، اس سے استدلال کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہے، اگر بیٹے کے ساتھ پوتا ہو تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتا، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتا، مرنے والا مر گیا، اس کا بیٹا بھی ہے اور پوتا بھی ہے، بیٹے کو ملے گا لیکن پوتے کو نہیں ملے گا. اس سے استدلال کرتے ہوئے ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ جس طرح بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو نہیں ملتا، اسی طرح بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی کو نہیں ملے گا. پوتی محروم ہے، بیٹا موجود ہے، پوتے کو نہیں ملا، تو یہاں بیٹی موجود ہے، پوتی کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا اسے حصہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی، وہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آپ نے بیٹے کے متعلق فرمایا تھا، بیٹا اسبا ہے اور بیٹی اسبا نہیں ہے، یہ ذی فرض ہے. اہل علم اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ اسبا اور ذی فرض میں کیا فرق ہے، بیٹا اسبا ہے، بیٹی ذی فرض ہے، بیٹا ماں بقیہ کا وارث ہے، اسے حصہ ملتا ہے، اسے نصیب ملتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اور خود میں موجود تھا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ہو تو پوتی کو جداد کا چھٹا حصہ ملے گا. اب یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود کو معلوم ہے, عبداللہ بن مسعود کو معلوم ہے, ابو موسیٰ الاشعری کو معلوم نہیں. پھر کیا کہیں گے؟ ایک مسئلہ ہے جو مخفی رہا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کا جواب دیا جس جواب پر پورے مدینہ کے مسلمانوں نے اتفاق کر لیا, پورے مسلمانوں نے اتفاق کر لیا, اتفاق ہو گیا, فیصلہ اس کے مطابق ہو گیا. وہ سوال بھی آپ جانتے ہیں, وہ جواب بھی آپ جانتے ہیں. تمام صحابہ نے اتفاق کر لیا کہ بالکل یہ بات صحیح ہے, اسی طرح ہونا چاہیے. مسئلہ بڑا معروف ہے کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا. جو قتل ہو گیا, مقتول کے جو ورثاء تھے ان کو دیت ملی, دیت میں 100 اونٹ آئے. قاتل نے دیت دی, دیت کے لیے وہ تیار ہو گئے, 100 اونٹ مل گئے. اب جب ان 100 اونٹوں کو تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اختلاف ہوا, آیا اس دیت میں سے اس مرنے والے کی بیوی کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. مرنے والے کی جو جداد تھی اس میں تو بیوی کو ملے گا. اگر مرنے والے کی اولاد تھی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا, اگر مرنے والے کی اولاد نہیں تھی تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا, وہ تو اس کی جداد میں سے. لیکن یہ جو دیت ہے یہ مرنے والے کی جداد نہیں ہے, یہ اس نے نہیں کمائی, یہ اس کی محنت نہیں ہے, یہ اس کی جداد نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دیت ہے. اس کا تعلق مرنے والے کے خون کے ساتھ ہے. اس کا خون بہایا گیا, اس کے خون کے بدلے یہ اونٹ ملے. آیا بیوی کو ملے گا یا صرف مرنے والے کے ان رشتہ داروں کو ملے گا جو خونی رشتہ دار ہیں؟ کیونکہ یہ خون کے بدلے آیا ہے. بیوی کے تعلق خون کے ساتھ نہیں ہے, بیوی کا رشتہ خاوند کے ساتھ نسبی نہیں بلکہ سببی ہے, نکاح ہے. کسی اور قبیلے کی بھی ہو سکتی ہے, غیر خاندان کی بھی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ خونی رشتہ دار ہو. تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو پسند کیا, فرمایا کہ مرنے والے کی جتنی جداد ہے وہ تمام ورثہ میں تقسیم کی جائے گی, اور ورثہ میں اس مرنے والے کی بیوی بھی ہے, لیکن جو دیت ہے, دیت کے جو جانور ہیں یہ صرف اس کے خونی رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گے, بیوی کو نہیں دیا جائے گا. سب نے اتفاق کر لی, تمام صحابہ نے, مدینہ صحابہ کے ساتھ بھرا ہوا, تابعین کے ساتھ ہے, کبار تابعین, سب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, بالکل اتفاق کر لیا. دیہات سے ایک صحابی آتا ہے, زہاد بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے آتا ہے ہو اعرابی من اہل البادیہ. زہاد بن سفیان ایک دیہاتی صحابی تھے, کبھی کبھار دور دراز کا سفر کر کے اللہ کے پیغمبر کے پاس ملنے کے لیے آیا کرتے تھے, کبھی کبھار کی ملاقات. اور یہ دن رات کے ساتھی ہیں, دن رات کے ساتھی. وہ کبھی کبھار آنے والا, وہ آیا, اسے یہ مسئلہ بتایا گیا. اس نے کہا اللہ کے بندو یہ کیا ہو گیا؟ عمر بن خطاب کا حال ہے, ملاقات کی. فرمایا عمر بن خطاب آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے, فیصلہ دیا ہے؟ جی ہاں دیا ہے. فرمایا کہ آپ کا یہ فیصلہ محمد مصطفیٰ کے فیصلے سے ٹکراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. زہاق وہ کیسے؟ زہاق نے اس صحابی کا نام لیا, صحابی کی اس بیوی کا نام لیا جس صحابی کو اللہ کے پیغمبر کے دور میں قتل کیا گیا تھا. قتل ہو گیا, قاتل نے دیت دی, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس دیت کے جانوروں میں مقتول کی بیوی کا حصہ ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی تحریر آج بھی ہمارے گاؤں میں موجود ہے, اللہ کے پیغمبر نے خط لکھ کر بھیجا تھا, جی ہاں جس طرح باقی جداد میں بیوی کا حصہ ہے, دیت کے اندر بھی بیوی کا حصہ ہے. بتاؤ آپ کیا کہیں گے؟ زہاق کا علم زیادہ تھا. یہ جو آج بات کہی جاتی ہے کہ آپ زیادہ علم رکھتے ہیں یا فلاں زیادہ علم رکھتا ہے, آپ کا علم زیادہ ہے یا اس کے پاس علم زیادہ ہے, یہاں تقابل علم ہی نہیں ہے کہ بڑا عالم کون ہے, چھوٹا عالم کون ہے, زیادہ علم کس کے پاس ہے, کم علم کس کے پاس ہے, یہ اختلاف نہیں ہے. نقطہ یہ ہے کہ لیس احد
امام ابن قیم رحم اللہ کے قول کہ لیس احد الا وقد خفی علیہ بعض ما قضى اللہ ورسولہ بہ, اس امت میں کوئی شخص ایسا نہیں جس سے دین اسلام کا کوئی نہ کوئی مسئلہ مخفی نہ رہا. بے انتہا مصائب عمر بن خطاب کو یاد ہیں, علم کے سمندر ہیں, لیکن ایک مسئلہ جو ایک دیہات میں رہنے والے صحابی کو معلوم ہے عمر بن خطاب کو معلوم نہیں ہے, عثمان غنی کو معلوم نہیں ہے, علی مرتضیٰ کو معلوم نہیں ہے, عبد الرحمن بن عوف کو معلوم نہیں ہے, مدینہ کے تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کو نہیں ہے جو دیہات کو آتا ہے. تو اس کا معنی یہی سمجھیں گے کہ تمام مہاجرین اور انصار صحابہ کا علم دیہات کے علم سے کم ہے؟ اس کا معنی یہی ہوگا؟ کتنا ایسا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک نقطہ ہے جو ان سے مخفی ہے اور زہاد کو آتا ہے. جو دین کا نقطہ محدث سے مخفی ہو, ایک ادنا کلاس کے طالب علم کو آتا ہو, اس مسئلے میں محدث کے قول کو نہیں لیا جائے گا, اس طالب علم کے فتوے کو لیا جائے گا جس میں قرآن کی آیت ہے یہ محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے. اس اعتبار سے عقیدے کی خیر چاہتے ہو, عمل کی بھلائی چاہتے ہو, آخرت کی نجات چاہتے ہو, تو پھر امت میں کوئی بھی طبقہ ہو, پہلا طبقہ ہے, دوسرا طبقہ ہے, امت کا تیسرا طبقہ ہے, چوتھا طبقہ ہے, کسی طبقے کے بھی افراد کو علمی اعتبار سے تقسیم کر کے کسی ایک دامن کو پکڑ کر اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے بس میری کامیابی کے لیے اسی عالم, اسی امام, اسی محدث, اسی فقیہ کا قول اور عمل کافی ہے, تو سوائے گمراہی کر کچھ بھی نہیں. سب کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, سب کا احترام کرنا چاہیے, تمام صحابہ واجب الاحترام, ان کے اقوال قرآن و حدیث کے مطابق جو ہیں وہ لیجیے, وہ لیجیے. اگر کسی کا قول, کسی کا فعل حرف آخر ہوتا تو پھر قربان جائیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگوں اب مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنا دیر تم میں باقی رہوں گا, او لوگوں اب مجھے معلوم نہیں, حالات بتا رہے ہیں, وہی بتا رہی ہے کہ میرے دن بہت تھوڑے آ گئے. جس مشن کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ مشن تکمیلی مراحل میں جا پہنچا ہے, اب مجھے معلوم نہیں کتنا دیر باقی رہوں گا. میری ایک نصیحت کو سن لو, فقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر, میرے چلے جانے کے بعد میرے ابوبکر صدیق, میرے عمر بن خطاب کی اقتدا کرنی ہے. ان دو کے لیے حکم دے کے جا رہے کہ فقتدوا, تم نے اقتدا کرنی ہے, باللذین ان دو آدمیوں کی, من بعدی میرے بعد, کون دو آدمی, ابی بکر و عمر, ان دو کو تم نے نہیں چھوڑنا, ان کی اقتدا کرنی ہے, پیروی کرنی ہے. لیکن یہاں بھی حکم اقتدا کا ہے, تقلید کا نہیں ہے. تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے اور اقتدا دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. کہ تم نے ابوبکر صدیق کی بات ماننی ہے لیکن کون سی بات جس میں دلیل ہو, تم نے میرے عمر کی بات ماننی ہے لیکن کون سی بات جس میں دلیل ہو, دلائل کی دنیا میں تم نے ان کی اقتدا کرنی ہے. ان دو کو تم نے نہیں چھوڑنا. تمہیں پتا نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے, آپ کے دائیں طرف ابوبکر صدیق ہیں اور بائیں طرف عمر بن خطاب ہیں. مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے, نبی علیہ السلام رک گئے, یہ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہیں, ان کو اور قریب کر لیا, دائیں اور بائیں, فرمایا ہاکذا لباس یوم القیامہ, او لوگو ہماری سب کو تم نے دیکھا ہے, اس وقت ہماری قطار تم نے دیکھی ہے, اس سب میں, اس قطار میں تین آدمی ہیں, بائیں طرف ابو بکر ہے, بائیں طرف عمر ہے, درمیان میں محمد ہے. ہاکذا لباس یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے پہلے ہماری قطار ہوگی اور اسی ترتیب سے ہوگی جس ترتیب سے ابھی ہم کھڑے ہوئے. لوگو میرے ابو بکر کو نہیں چھوڑنا, میرے عمر کو نہیں چھوڑنا, ان کی اقتدا کرنی ہے. لیکن باوجود ان عوامر کے, ان احکام کے, ان نصیحت کے, آپ نے دیکھا جہان کو قول ٹکرا رہا ہے نص سے, قرآن سے, حدیث سے, اسے چیلنج کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی بے ادبی نہیں, یہ کوئی گستاخی نہیں. اور ان تمام روایات کو ہر منبر میں خطیب پیش کرتا ہے, اس منبر, اس خطیب کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے کیوں نہ ہو, لیکن وہ ان چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ یوں عمر بن خطاب نے فرمایا، یوں چیلنج کر دیا گیا، یوں رجوع کر لیا، مانا۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطیب یہ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی توہین نہیں، کوئی بے ادبی نہیں۔ جب ابوبکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو چیلنج کرنا کوئی بے ادبی نہیں، ان کے بعد آنے والے ائمہ کرام کو بھی اگر چیلنج کیا جائے تو کون سی بے ادبی ہے، کون سی گستاخی ہے؟ کوئی گستاخی نہیں۔ اس لیے کہ امت میں کوئی شخص ایسا نہیں جس سے دین اسلام کا کوئی نہ کوئی نقطہ مخفی نہ رہا ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، نرفع درجات من نشاء، لوگو ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات بڑھا دیتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، لوگو ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ کسی کے پاس کچھ علم ہے، کسی کے پاس کچھ علم ہے۔ ان تمام علماء کی قدر کیجئے، تمام ائمہ کی قدر کیجئے، تمام ائمہ واجب الاحترام ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں، اس وقت اللہ کی زمین پر یہ احساس، یہ شرط اگر کسی جماعت کو حاصل ہے وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ اس لیے ایک جیسی احترام اور محبت کی نگاہوں سے ان تمام ائمہ کو دیکھنے والی یہی جماعت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بالخصوص ان چاروں ائمہ کی قدر دان، عزت کرنے والی اور ایک جیسی نگاہوں کے ساتھ دیکھنے والی جماعت اگر ہے تو جماعت اہل حدیث ہے۔ ان کی خدمات کو سراہنے والی، ان کی محنتوں کو خراج تحسین پیش کرنے والی اور ان کی حق میں دعا کو اللہ کی زمین پر جماعت ہے تو جماعت اہل حدیث ہے۔ لیکن ہم یہی کہتے ہیں، اللہ کے بندو، یہ ائمہ کرام ہمیں اسی بات کا دست دے کر گئے ہیں کہ امت میں کوئی شخص ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ مخفی نہ رہا ہو۔ جب مخفی رہا جا سکتا ہے تو ایک وہ شخص جو کہتا ہے میں مالکی ہوں، کیا معنی؟ صرف امام مالک کے قول کو لوں گا، صرف امام مالک کے فتوے کو لوں گا۔ تو جو مسائل امام مالک سے مخفی ہیں اور انہوں نے فتوے دے دیے ہیں وہ تو بری الذمہ ہیں، معذور ہیں۔ اس بیچارے کا کیا بنے گا جس نے کسی اور امام کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی کہ وہ دلیل کی دنیا میں کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں نہیں، ان کے پاس دلیل ہوگی، ان کے پاس آیت ہوگی، ان کے پاس حدیث ہوگی، لیکن چونکہ میں مالکی ہوں، میں شافی ہوں، میں حنبلی ہوں، میں حنفی ہوں، میں نے دائیں اور بائیں نہیں دیکھنا، میرے لیے یہی قول کافی ہے۔ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے، نظر ثانی کیجئے، یہ جمود جو ہے اس کو توڑیے تاکہ یہ امت مسلمہ جو آج تقسیم ہو چکی ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، ان کی قوت جمع ہو جائے، ان کے افراد، ان کی سوچ، ان کا عقیدہ، ان کا مزاج، ان کا کردار، ان کی دعوت، ان کا منہج ایک ہونا چاہیے تاکہ کفار کو انہیں پارا پارا کرنے میں ہمت نہ ہو سکے، جرات نہ ہو سکے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک اہم اعلان ہے کہ کل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر موسیٰ لین کے علاقے میں جمعیت الحدیث سندھ کے تحت سالانہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ جید اور مرکزی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ تمام دینی بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے، اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں، اہل علم کے خطبات کو سنیں، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں۔ ضرور انشاءاللہ آپ کو دعوت ہے، آپ وہاں ضرور تشریف لے جائیں۔ یہ ساتھیوں نے چند ایک مسائل پوچھے ہیں، مسائل بعد میں انشاءاللہ مجھ سے گفتگو ہوگی تو میں ان کا جواب دے دوں گا۔ اس وقت چند دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں، دعا کیجیے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ ہمارے اسحاق بھائی، بھیا احمد جی کی والدہ کی طبیعت خراب ہے، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے امام صاحب کی گھر والی کی بھی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. اسی طرح ایک معصوم بچی جن کی عمر 2.25 مہینے ہیں، بیچاری بچی پیدائشی طور پر اس کا معاملہ کچھ الٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بتانا چاہتا ہے کہ میں رائی کے دانے کے برابر تبدیلی کر دوں تو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو وہ خون، صاف خون کی جو رگ دل کو جانی چاہیے تھی وہ پھیپھڑے کی طرف چلی گئی، پھیپھڑے کی طرف چلی گئی ہے اور گردوں کی طرف چلی گئی ہے، اور گندے خون، میلے خون کی جو رگ ہے وہ دل کی طرف آ گئی ہے. گندلا خون یہاں آ رہا ہے اور صاف ستھرا خون اس طرف جا رہا ہے، نظام بالکل الٹ ہو گیا ہے. یہاں کے تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیے ہیں، اس بچی کو انڈیا لے گئے ہیں، وہاں سنا ایک ہسپتال ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ دنیا میں پہلا اس طرح کا آپریشن ہوگا، اس طرح کا آپریشن پہلے کبھی نہیں ہوا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت عطا فرمائے. اور اپنے جسم کے اوپر بھی غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات کیے، اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر غور کر لیجیے. باقی کسی نعمت کی طرف اگر آپ نہ بھی دیکھیں، آپ کو اللہ نے اولاد دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا، آپ کو خاندان دیا، کاروبار دیا، رہائش دی، آپ نہ بھی دیکھیں تو خالی آپ کا یہ جسم جو ہے یہ بھی ایک عظیم دلیل ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا. ان نعمتوں کی قدر کیجئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس بچی کو آپریشن کے اندر کامیابی عطا فرمائے. اللہ جتنے اور مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ان کو اسے عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی، دینی بہنیں فوت ہو گئی ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما، اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمارے محترم بھائی محمد یونس چمن صاحب کی بخشش فرما دے. اے اللہ ان کی نیکیاں جو ہیں قبول فرما، اور ان کی محنتوں کو ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے محترم بھائی ابو بکر صاحب بیچارے فوت ہو گئے، یہ دونوں ساتھی تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، دونوں دل کے بادشاہ تھے اور بڑی سرپرستی تھی دینی حوالے سے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نظر فرمائے. ہمارے محترم بھائی محمد اسماعیل صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرما دے. میرے نانا محترم کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے. اللہ ہم اس کے ان کے علاوہ جتنے ہمارے دینی بھائی فوت ہو گئے ہیں سب کی بخشش فرما، سب پہ اپنی رحمت نظر فرما. اللہ ہماری دنیا اور آخر بہتر بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.